الحمد لله وكفى
وسلام على عباده الذين اصطفى. سب سے پہلے آدمی یہ سمجھے کہ میرا مقصد حیات, مقصد زندگی کیا ہے, میں کیوں دنیا میں آیا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. کوئی بتا سکتے, کوئی بھی بتائے کیا ہے مقصد حیات؟ ماشاء اللہ. اور کوئی؟ وہ صحیح ہے, اللہ نے خود بیان کیا قرآن شریف میں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو اللہ کی عبادت ہے, اور یہاں عبادت کا معنی ہے الا ليعرفون, تاکہ میں میری معرفت حاصل کروں. اور جتنا آدمی اللہ کو, اللہ کی معرفت حاصل کرے گا, اتنی اس کو اللہ سے محبت پیدا ہوگی, اور جتنی محبت پیدا ہوگی, المحب لمن يحب مطیع, جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے, پھر اللہ کی اطاعت کرے گا. تو یہ ہے ایک مقصد زندگی, اللہ کی معرفت, اس سے اللہ کی محبت, اور اس سے اللہ کی اطاعت. اور دوسرا مقصد زندگی جو ہے آخرت کی تیاری, الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرة, کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائے, اور آخرت کی کامیابی جہنم سے آدمی بچ جائے, جہنم اس کو مل جائے, جنت اس کو مل جائے. اور یہی جنت اللہ کی رضا کا مظاہرہ ہے, کہ اللہ خوش ہوں گے تو اللہ اپنے راضی ہونے کا مظاہرہ, ایکسپریشن جنت دینے میں بنائیں گے. تو یہ ہے مقصد زندگی, یہاں دنیا میں اللہ کی معرفت, محبت, اطاعت, اور یہی دنیا میں آخرت میں ہماری کامیابی کہ جہنم سے ہم بچ جائیں اور جنت ہمیں مل جائے. جب آدمی نے یہ سمجھا تو پھر درس قرآن کی قیمت اس کے دل میں آئے گی. ورنہ جیسے کہ کوئی آدمی کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے, جھاڑو دیتا ہے, اور اس کی نیت جو ہے بس یہی ہے کہ مجھے جھاڑو دینا, تو وہ پوری فیکٹری کا مقصد وغیرہ وہ نہیں سمجھ سکتا. اگر یہ سمجھے پوری فیکٹری کے یہاں ہم یہ چیز بناتے ہیں, ہمارے گاہک باہر ملک سے بھی آتے ہیں, فیکٹری کو صاف ہونا چاہے, اور میرا کام جو ہے وہ پوری فیکٹری کو میں صاف رکھوں, مہمان آئے, کام کرنے والے بھی اطمینان سے اپنا کام کر سکے, سب چیزیں صاف ہوں, تو یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کرتا ہے, ابھی قرآن شریف کا سبق ہوگا, نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, کھانا کھاتا ہے, بیت الخلا جاتا ہے, سوتا ہے, تو یہ تمام الگ الگ کام ہے, لیکن اس کو پورا نقشہ میں سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کام میں کیوں سو رہا ہوں, تاکہ میرے بدن میں طاقت آئے, پھر میں اللہ کو خوش کروں گا, اللہ کی عبادت کروں گا. میں کیوں کھانا کھا رہا ہوں, تاکہ میرے بدن میں طاقت آئے, پھر اللہ کی عبادت کر سکوں. ہر کام جو ہے وہ اس کو سمجھے, صرف وہ ایک کام کو نہ دیکھے, پورا نقشہ کو سامنے رکھے کہ یہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. جب آدمی وہ کرے گا تو پھر یہ درس قرآن کی قیمت اس کے دل میں آئے گی, کہ درس قرآن سے اللہ تعالی, اللہ کی معرفت حاصل ہوگی, اور اللہ تعالی کی محبت, اللہ تعالی کا منشا کیا ہے, اللہ کیا ہم سے چاہتے ہیں, وہ قرآن شریف. جب مقصد یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, تو پھر آدمی قرآن کو دھیان سے پڑھے گا, کیونکہ قرآن شریف میں اللہ مجھے بتائیں گے کہ کیسے میں اللہ کو راضی کروں. اگر ہم نے کوئی نیت نہیں کی دنیا کی, جیسے کہ ایک کشتی شپ سمندر میں, اور جو موجے ہوتی ہے ویوز, اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہے, ادھر سے ادھر پھینکتی ہے, ہوا جو چلتی ہے پانی میں بہت تیز ہوا, وہ ہوا اس کشتی کو ادھر لے جاتی ہے, ادھر لے جاتی ہے, کشتی کا کوئی رخ متعین نہیں, مجھے کہاں جانا ہے, تو وہ ایسے گھومتی رہے گی کشتی. اور آپ اپنے گاڑی میں بیٹھے, پیٹرول بھی آپ نے بھرا, آپ نے اپنے ہوا بھی دیکھے, ویلز میں برابر ہے, پانی بھی دیکھا برابر ہے, لیکن آپ کا مقصد کوئی نہیں ہے کہاں جانا, بس آپ ادھر ادھر جاتے ہو, پیٹرول ختم ہو گیا پھر پیٹرول ڈالتے ہو, پنچر ہو گیا پنچر برابر کرتے ہو, لیکن بس گھومتے رہتے ہو. تو جس آدمی نے پوری زندگی کے لیے کوئی نیت نہیں کی, عالم بھی بنتا ہے, حافظ بھی بنتا ہے, وہ جیسے کہ ہوا اس کو ادھر پھینکتی ہے ادھر، کبھی گناہ میں چلا جاتا ہے، کبھی اطاعت میں آتا ہے، کبھی اللہ کو راضی کرتا ہے، کبھی شیطان کو خوش کرتا ہے. جیسے کہ ہوا اس کو پھینکتی ہے ویسے جاتا ہے، اس کا کوئی سمت متعین نہیں ہے. تو یہ ہے کہ وہ سمت متعین کرے، اور وہ سمت ہے اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی. تو اس کے لیے اب قرآن کی قیمت دل میں آئے گی کہ قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے. اور اگر ہماری نیت دنیا ہے، پیسوں بنانے کے، مالدار بننے کے، تو پھر قرآن تو وہ نہیں بتائیں گے کیسے تم مالدار بنو. تمہاری نفسانی خواہشات بھی وہ، یہ تمہاری نیت ہے نفسانی خواہشات کو پوری کرنی ہے، تو قرآن تو وہ نہیں بتائیں گے کیسے نفسانی. تو قرآن کی قیمت اپنی زندگی میں نہیں ہوگی. جس آدمی نے اپنے مقصد زندگی کو سمجھا اور اس کو متعین کیا، اس کے دل میں قرآن کی قیمت آئے گی. دارالعلوم کی قیمت کے دارالعلوم میں ہمیں تمام علوم ملتے ہیں. یہاں ہم صرف اور نحو سیکھتے ہیں، لغت اور ادب سیکھتے ہیں، حدیث اور قرآن سیکھتے ہیں، کیسے اللہ کو راضی کرنا، کیسے جنت ہم کمائیں گے، کیسے ہم جہنم سے بچیں گے وہ. اور اگر کوئی آدمی کی یہ نیت ہے کہ مجھے مالدار بننا ہو، مجھے ایسی گاڑی خریدنی ہے، تو دارالعلوم میں یہ نہیں سکھائیں گے کیسے آپ پیسے بنائیں اور کیسے وہ آپ وہ اپنی فراری خریدے اور اپنی پوش خریدے. یہ تو دارالعلوم میں یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے. تو یہ پھر آدمی کو یہاں کوئی فائدہ دلچسپی نہیں. لیکن جس کی نیت ہو اللہ کو راضی کرنی ہے، راضی کرنا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، وہ آدمی کے دل میں پھر نمازوں کی قیمت ہوگی. نمازوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، نمازوں سے اللہ میری زندگی بنائیں گے. پھر تلاوت کی قیمت آئے گی. تو سب سے پہلے ہر ایک طالب علم جو ہے اپنے مقصد زندگی کو متعین کرے. صرف علم حاصل کرنا وہ تو ایک چیز ہے پورا نقشہ میں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل پورا ہم علم اس لیے حاصل کرتے کہ اللہ راضی ہو، جہنم سے ہم بچ جائے، جنت ہمیں مل جائے، آخر میں ہمیں کامیابی مل جائے. تو یہ سمجھو. اس کے بعد جو ہے قرآن شریف، یہی ایک وہ علم ہے جو بالکل صحیح اور اصلی علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہو سکتا. وہ فوق کل ذی علم عالم، اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف بالکل صحیح صحیح محفوظ طریقے سے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری حفاظت بھی کی. تو یہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن زیادہ محتاج ہے حدیث کے سمجھنے کے لیے بجائے حدیث کو قرآن شریف سے سمجھنے کے. مطلب یہ کہ آدمی قرآن کبھی خود ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتا ہے، حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور تشریحات ہی سے آدمی قرآن شریف سے جان سکتا ہے. اور حدیث براہ راست بھی جان سکتا ہے، لیکن قرآن شریف براہ راست کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. مثلاً مسجد نماز میں وقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، کیسے، کتنی نمازیں ہیں، یہ کہیں قرآن شریف میں نہیں. فجر، ظہر، عصر، ہاں ایسے آیات ہیں جس کے تشریح اور تفسیر میں علماء نے بیان کیا کہ یہ قرآن کے، یہ نماز کی طرف اشارہ ہے یہ نماز، لیکن قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا صراحت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ہے. قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا کہ فجر کی دو سنتیں دو فرض ہیں، ظہر کی چار سنتیں چار فرض دو سنتیں ہیں، کہیں نہیں آیا. یہ صرف سب آپ کو حدیث میں ملے گا. وآتوا الزکاۃ، کتنا زکوٰۃ دینا ہے، 2.5%، یہ کہیں قرآن شریف میں نہیں، وہ آپ کو حدیث میں ملے گا. حج، واتم الحج للہ، لیکن کیسے حج کریں وہ تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا پڑے گا ہر چیز میں. تو قرآن محتاج حدیث. تو اب حدیث کی قیمت آدمی سمجھے گا کہ کیا قیمت ہے. حدیث ہی سے میں قرآن سمجھ سکتا ہوں، اور قرآن ہی سے میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں، جہنم سے بچ سکتا ہوں، جنت میں داخل ہو سکتا ہوں. اور پھر حدیث کو سیکھنے کے لیے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے آدمی، وہ عربی زبان میں ہے، پھر عربی زبان سیکھنی ہوگی، پھر عربی زبان سیکھنے کے لیے علم الصرف کی ضرورت ہے، علم النحو کی ضرورت ہے، علم العدب کی ضرورت ہے، اور یہ تمام علوم کی ضرورت ہے، پھر جا کے آدمی حدیث سمجھ سکے گا. اور پھر ائمہ مجتہدین وجزاهم اللہ خیرا، انہوں نے کیسی محنت اور کاوش کی اور قرآن اور حدیث سے مسائل مستنبط کیے اور ہمارے لیے اتنا آسان کیے کہ اس وضو کے سب مسائل ایک جگہ لکھ دیے. نواقض وضو، وضو کرنے کا طریقہ، ورنہ قرآن شریف میں آپ کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا کہ اس طریقے سے وضو کرو، غسل اس طریقے سے کرو، یہ سب فقہ میں پورا پورا. اور اگر نماز میں سہوا ہو گیا تو یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کیسے اس کو درست کرے، سجدہ سہوا کرو، یہ اس طریقے سے کرو، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب آپ کو قرآن شریف میں نہیں ملے گا. تو یہ ائمہ مجتہدین نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہوں نے تمام مسائل ایک جگہ جمع کر دیے. تو یہ تو اب ان چیزوں کی قیمت کے، وہ چیزوں سے اللہ کو ہم راضی کر سکتے، ان چیزوں سے کرنے سے اللہ جہنم سے ہم بچیں گے، جنت سے ہم داخل ہوں گے. اب ان تمام چیزوں کی قیمت آدمی کے دل میں آئے گی. تو قرآن شریف یہ اصل علم ہے. دوسرا دنیا کا علم جو ہے وہ بھی اللہ نے سیکھا، وعلم آدم الاسماء کلہا، تو یہ بھی اللہ نے سیکھا ہے، لیکن وہ ثانوی درجے میں ہے، وہ ضرورت، وہ مقصد نہیں ہے، وہ ایک ضرورت ہے. جیسے کہ ٹوائلٹ جانا مقصد زندگی نہیں ہے، ضرورت ہے زندگی، آپ کو ضرورت پڑی تو آپ کو جانا پڑے گا ٹوائلٹ، لیکن آپ اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ آپ ٹوائلٹ میں جایا کرے. وہ کھانا پینا یہ ضرورت ہے زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں. گھر کا ہونا یہ ضرورت ہے زندگی ہے، گھاری کا ہونا، کپڑے کا ہونا، یہ سب ضروریات زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. لیکن افسوس کیونکہ آج انسان نے اپنا اصل مقصد کو نہیں سمجھا تو انہوں نے ان تمام غیر چیزوں کو مقصد بنایا. اچھا میرا مکان بن جائے، اچھی مجھے گاڑی مل جائے، مجھے بہت پیسے مل جائے، میری آمدنی اچھی ہو، اور مجھے کپڑے اچھے ملے، چل پھرنا گھومنا مجھے اچھا ملے، کھانا پینا اچھا ملے، ان چیزوں کو آدمی نے مقصد بنایا، حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے. اور بہت سے اچھے دیندار لوگ میں کوئی مقصد نہیں بنا، نہ دنیا مقصد بنایا، نہ آخرت، نہ اللہ کو مقصود بنایا، کچھ بھی نہیں. بس جیسے کہ ایک کشتی سمندر میں چل رہی، تھپیرے موجوں کے ان کو ادھر مارتی ہے، ادھر چلاتی ہے، جاتی رہتی ہے، کوئی مقصد، مقصد زندگی طے کرو. اور جب آدمی نے یہ سمجھا تو اب یہ قرآن شریف کا درس جو ہے اس کو ایسے سمجھو. اور اس لیے میں آتا ہوں آپ لوگ کو پڑھانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ ایک تو یہاں مدرسہ میں جو نصاب ہے اور جیسے آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی تمام الفاظ کی تحقیق، صرفی قاعدے، نحوی قاعدے، اور ترکیب جملے کی، اس کے حروف اصلی کیا ہے، اصل معنی کیا ہے، اور ائمہ کے تفسیر کے کیا کیا اس کے تفاسیر ہیں، یہ تو مدرسہ کے لیے ہے. لیکن میں اس لیے آتا ہوں اور پڑھاتا ہوں کہ آپ عوام میں کس طریقے سے تفسیر پیش کریں. وہاں عوام میں وہاں یہ نہیں چلے گا کہ آپ صرف کا سب قاعدے ان کو بتاؤ اور نحو کے قاعدے آپ ان کو وہاں بتائیں، وہ لوگ پختا جائیں گے، ان کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کو تو وہ ان کے حیثیت انزل الناس منازلہم، اور قرآن شریف صرف دارالعلوم میں تو اس کی تفسیر ترجمہ ہو اس کے لیے نہیں، قرآن شریف پوری امت کے لیے ہے. تو ہر ایک آپ میں سے نیت کرے کہ پوری زندگی ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں گے. حافظ زیادہ تلاوت کرے، غیر حافظ کچھ کم کرے، لیکن روزانہ قرآن شریف کی تلاوت. دوسرا یہ کہ یہ نیت کرے کہ دو تین آیتیں کم از کم 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ قرآن شریف کا ترجمہ تفسیر ہم روزانہ دیکھیں گے. پھر اس کو مسجد میں بیان کرنے کی سب سے پہلے اور اعلیٰ درجہ کی نیت وہ کرے کہ مسجد میں لوگوں کو فجر کے بعد ہم قرآن شریف کا ترجمہ تفسیر سنائیں گے. اگر وہ نہ ہو سکے تو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جیسا موقع ہو روزانہ، وہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں دو مرتبہ تین مرتبہ، وہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے گھر پہ لوگوں کو دعوت دے کہ فلا دین ہمارے یہاں تفسیر ہوگی، آپ لوگ آئے پڑوسیوں کو، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو دعوت دے. وہ بھی نہ ہو سکے تو گھر والوں کے ساتھ روزانہ قرآن شریف کی تفسیر کرے. وہ بھی نہ ہو سکے تو خود دیکھے تین چار آیتیں پانچ دس منٹ روزانہ خود. لیکن قرآن شریف سے وابستگی بہت ضروری، امت کی کامیابی جو ہے وہ قرآن شریف سے تعلق. کیا آج ہمارا حال یہ ہوگا جس کو خود قرآن شریف نے بیان کیا، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پسے پشت کر دیا، پیچھے ڈال دیا، قرآن شریف کے لیے ٹائم نہیں، ٹوائلٹ جانے کے لیے ٹائم، اسپورٹس کے لیے ٹائم، اخبار کے لیے ٹائم، ٹی وی کے لیے ٹائم، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو آپ نیت کریں کہ روزانہ قرآن شریف پڑھیں گے، اور جتنی زیادہ وابستگی ہوگی قرآن شریف سے اتنا ہی زیادہ آدمی کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط ہوگا. یہ حبل اللہ فی الارض ہے، اللہ کا رسہ ہے زمین پر. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تم سب مل کے قرآن شریف کو پکڑو، اس کا ایک چھیرا جو ہے ایک اینڈ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کبھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ رسہ اتنا مضبوط کہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، اور دوسرا چھیرا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں، ہم پکڑ کے کھینچ لیے جائیں گے اللہ تعالی کی طرف. تو یہ ہے کہ آدمی قرآن شریف سے وابستگی کرے، اور عوام میں قرآن شریف پیش کرنے کے لیے چند چیزوں کو میں عرض کرتا ہوں. ایک، مطالعہ ضرور کریں کوئی بھی کتاب، مفتی شفیع صاحب کے معارف القرآن ہے، یا مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے معارف القرآن ہے، یا ابن کثیر ہے، جلالین تو بہت مختصر ہے، تو ایسی کوئی کتاب، یا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو دیکھیں، آپ کو بہت 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 قیمتی چیزیں ملیں گی، یا پھر آگے چل کے روح المعانی کو بھی دیکھیں. تو یہ ہے کہ ہمارا علم تازہ رہے گا، تو قرآن شریف کا وہ روزانہ مطالعہ کرے، اور یہ پھر لوگوں میں پیش کرے اس انداز سے کہ سب سے پہلے شان نزول ہر آیت کے وہ آپ جانیں. آدمی کبھی قرآن شریف کا مقصد مدلول نہیں سمجھ سکتا ہے بغیر شان نزول کے. ایک مرتبہ ہم جماعت میں تھے، ہندوستان میں عربوں کی جماعت تھی، 40 عرب ہمارے ساتھ تھے، مولانا احمد لات ہمارے امیر تھے، اور پھر ایک جگہ ہم پہنچے تو ایک عرب جو ہے الجزائر کے، اچھی دوستی ہو گئی، بیٹھتے باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے تم ہندوستانی لوگوں نے پردہ سمجھا وہ بالکل غلط تم لوگ نے سمجھا، اگر وہ صحیح طریقہ ہو جس طریقے سے تم پردہ کرتے ہو کہ مرد بالکل الگ ہو، عورتیں بالکل الگ ہو، تو کہا کہ پھر کوئی تقریب گیدرنگ میں مزہ نہیں آتا. جیسے عید کا موقع ہو، کوئی دوسرے موقع ہو، عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف، اس میں کوئی مزہ، ہاں جب سب ساتھ ہوتے ہیں اور آپس میں بولتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جوکس کرتے ہیں، تو پھر اس میں مزہ ہوتا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے قرآن کی آیت بھی پیش کر دی، دلیل لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ کوئی گناہ نہیں تم سب ساتھ مل کے کھاؤ، مرد عورت سب، یہ اس کی تفسیر، یا الگ الگ کھاؤ، مرد ایک طرف ہو اور سے ایک طرف ہو. تو میں پریشان ہو گیا، جب تک آدمی شان نزول ذہن میں نہ ہوتا تو پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگلے دن ہم ایک دارالعلوم میں گئے جماعت، تو وہاں کتب خانہ میں گیا اور جلالین شریف لی اور دیکھا کہ اس کا کیا مطلب، تو مطلب آیت کا تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اولیاء، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت مہمان نواز ہاسپٹل ہوتے تھے، اور ایک صحابی ایسے کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، تو ایک ایسا موقع آیا کہ ان کو کوئی مہمان نہیں ملا تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو آیت نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا، یعنی مع الضیوف مہمانوں کے ساتھ کھاؤ، او اشتاتا یا تم اکیلے اکیلے کھا لو کوئی حرج نہیں. تو کیا مطلب آیت کے اور انہوں نے کون سے مطلب نکالے؟ تو یہ ہوتا ہے جب آدمی تو آیت، اور آج کل بھی جتنے ماڈرنسٹ اور وغیرہ آیات پیش کرے، آپ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جا کے شان نزول دیکھو، پھر آپ ان کو بہت آسانی سے جواب دے سکو گے. جب تک کہ شان نزول سامنے نہ ہو بہت مشکل. اسی طریقے سے ایک مرتبہ سعودیہ میں ہم سفر کر رہے تھے کہیں ٹیکسی میں، تو ڈرائیور نے میوزک آن کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ بند کرو، حرام ہے، صحیح نہیں ہے. تو اس نے نہیں مانا اور اس نے دلیل پیش کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی دنیا کا مزہ بھی اڑا دو، تم اور اپنے دنیا کے مزے کو نہ بھولو. حالانکہ آیت کا مطلب تو بالکل کچھ اور ہوتا ہے. تو اس طریقے سے، اور اس سے یہ بھی جانو، صرف آدمی زبان جاننے سے آدمی تفسیر نہیں جان سکتا. اللہ کا منشا اور اللہ کا مقصد کیا ہے، عربی زبان جاننے سے آدمی نہیں، وہ ماہر ہو سکتا عربی زبان کے، جیسے یہ سب عرب تھے، لیکن کیا غلط غلط مطلب انہوں نے نکالے. علم کی روشنی میں آدمی صحیح اللہ کے مل جو مانا ہے. تو شان نزول. دوسری بات جو ہے ربط آیت، آیتوں کا ربط، اور ربط سور، سورتوں کا ربط کیا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سی جگہ علماء نے لکھے، بعضی جگہ نہیں لکھے، آپ کوشش کریں، محنت کریں اور وہ ربط کو سمجھنے کی کوشش کریں. مثلا یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھیں آگے پیچھے سے بظاہر کوئی اس کا ربط نہیں، لیکن ہمارے استاد تفسیر مولانا غلام اللہ خان پاکستان میں ہوتے تھے، انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا یعنی لے پالے سٹیپ سن، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا جیسے بنایا لے پالا، اور پھر ان کی شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نہیں نبھا سکے وہ نکاح، ٹوٹ گئے، طلاق ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالی نے آسمانوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دی. اب لوگوں نے بہت چرچا کیا، منافقین دشمن، کہ دیکھو کہ یہ پیغمبر ہے اور انہوں نے خود اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی، جو ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، جائز نہیں ہے، ان کے مذہب میں بھی جائز نہیں، کیسے یہ نبی؟ تو لیکن حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، جائز تھا. تو اتنا مشکل کام جو لوگ سب طعنہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبھایا اور اللہ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے فرمایا میں ہمیشہ آپ پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی ہمیشہ آپ پر درود بھیجتے ہیں. اور ساتھ میں اللہ نے مومنوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم بھی ہمیشہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجا کرو. تو یہ ربط آیت سے آدمی کو بہت مزہ آتا ہے قرآن شریف میں. یہی جو ابھی سورہ فرقان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے کون سی سورت ہے؟ سورہ نور. اس میں کیا ربط ہے کہ جب نور آتا ہے تو فرقان حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ اگر یہاں اندھیرا ہو، بجلی نہیں ہے، اور یہاں سانپ بھی پڑا ہوا ہے اور لکڑا بھی پڑا ہوا ہے، ایک لکڑی، تو آدمی کو معلوم نہیں کہ یہ کون سا سانپ ہے کون سا لکڑا ہے، لیکن جب روشنی آ جاتی ہے تو صاف دکھتا ہے یہ سانپ ہے اور یہ لکڑا ہے. اسی طریقے سے نور جب آ جاتا ہے تو آدمی کو فرقان حاصل ہوتا ہے، تو کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ غلط ہے. تو نور دل میں جب آ جاتا ہے تو آدمی کبھی تشویش میں کنفیوز نہیں ہوتا ہے، اس کو بالکل صاف راستہ کون سا راستہ صحیح ہے، اور یہ صحیح راستہ پر یقین کے ساتھ چلتا ہے. جیسے کہ کوئی آدمی اگر اس نے کام شروع کیا کہیں، اور انہوں نے بات نہیں کی کہ کتنی تنخواہ ملے گی، بس تم کام شروع کرو. مثلا تم نے تمہارے چچا کی دکان میں کام شروع کر دیا، اب چچا نے کچھ بتایا نہیں کہ کتنی تنخواہ ہم دیں گے بھی یا نہیں، تو تمہارا کام بھی ایسے ڈھیلا ڈھیلا ڈھالا ہوگا. لیکن آپ نے کام شروع کیا اور انہیں بتایا کہ ہم 10,000 رین تنخواہ دیں گے، 15,000 رین تنخواہ دیں گے، اور آپ کو معلوم بھی یقین کہ یہ دیں گے تو آپ اس کے مطابق کام کریں گے. تو جب نور آتا ہے دل میں تو آدمی اپنا کام کو یقین کے ساتھ کرتا ہے. تو نماز میں رول کال کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو فجر کے لیے اٹھانے کی وہ خود فکر کرے گا. یہاں اگر آدمی کام پہ جاتا ہے تو کسی کو اس کو اٹھانے کی فکر، یہ خود اٹھتا ہے اور یہ دوسروں کو اٹھاتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، میرا ناشتہ تیار کرو مجھے کام پہ جانا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں کام پہ جاؤں گا مجھے اتنی تنخواہ ملے گی، اگر نہیں جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے الگ کر دیں گے، میری مجھے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی، میرا کیا حال ہوگا. تو یہ ہے کہ وہ یقین. تو ربط سورت اور ربط آیات بھی، کہ ایک آیت کا دوسرے آیت سے کیا ربط ہے وہ بھی دیکھو، اس سے بھی زبردست آپ کو مزہ آتا ہے آئے گا. دوسرا یہ کہ تقریباً ہر آیت میں کوئی نہ کوئی اصول اور پرنسپل ہے، اور وہ اصول جو ہے صرف دین کے لیے نہیں ہے، اپنی دنیا کے لیے بھی ہے، اپنی انفرادی زندگی کے لیے بھی، کیسے مجھے زندگی گزارنی چاہے، کیسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھے برتنا چاہے، تعلق رکھنا چاہے، اور اجتماعی قوم کے لیے بھی وہاں قرآن یہ پرنسپلز اور اصول ہے قرآن شریف میں، اس کو بھی سمجھنے کی پوری کوشش کریں، آپ کو بہت فائدہ، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو بڑی مدد ملے گی اور آپ صحیح اپنی زندگی گزارو گے. تو اور ایک بات یہ بھی کہ یہ بھی آیتوں کو قرآن شریف کو اس طریقے سے لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ اس زمانے میں آج ابھی اور ہمارے سے اس کے ہمارے ساتھ قرآن شریف کا تعلق ہے. مثلا کوئی آیت بدر کے موقع کے لیے نازل ہوئی، ایک آپ کو اس طریقے سے سمجھا سکتے ہو، یہ بدر کی لڑائی ہوئی اس طریقے سے ہوا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو لوگوں کے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ یہ آیت تو اس وقت کے لیے ہے، آج کے لیے، ابھی کے لیے نہیں، اور ہمارے لیے نہیں، یہ تو بدر والوں کے لیے یہ آیت ہے، تو ان کو دلچسپی نہیں ہوگی، یہ تو ہم سے متعلق نہیں. لیکن آپ نے ایسا بیان کیا کہ یہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ قرآن تازہ رہتا ہے، یہ قرآن آج ہمارے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن ہم سے مخاطب ہے، ہمیں سبق دے رہا ہے، قرآن ہمیں راستہ دکھا رہا ہے. جو اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے سمجھا تو لوگ سمجھیں یہ تو ہمارے لیے سبق ہے، تو دھیان سے سنیں گے بھی اور اس کا پورا فائدہ بھی کریں گے. تو اس طریقے سے قرآن شریف کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرو. جی کوئی پڑھو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان ہے، مکی سورت ہے، اور سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ہے کہ وہاں نور آیا. اب آپ کو ہر بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ اب نور، بجلی آنے کے بعد بجلی چلی جاتی ہے تو پھر سب باتیں ختم. لوگ تلاوت کرتے، خاموش ہوتے، مطالعہ کرتے، بند، بجلی آ گئی پھر سب کام شروع. تو یہ بجلی آ گئی، نور آ گیا، بجلی آ گیا، اب سب باتیں فرقان، آپ کو صحیح صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ سمجھو کہ بابرکت ہے وہ ذات، اللہ تعالی کی ذات برکت والی ہے، برکت ہی برکت. برکت کیا چیز ہے؟ برکت یہ ہے کہ تھوڑا میں بہت کام ہو جاتا ہے، اور جو اللہ نے دیا اس کی قدر آدمی کرتا ہے اور اس کو صحیح استعمال کرتا ہے، یہ ہے تو یہ ہے برکت. اگر آدمی کو مثلا 100 رین ملے اور وہ 100 رین وہ اس کو صحیح استعمال کرتا ہے، پورا مہینہ اس کو چلاتا ہے، تو اس میں برکت ہے. اور اگر وہ 100 رین ملا اور وہ جا کے 100 رین کے چیپس اس نے منگوا اور ایک دم سے اپنے 100 رین چیپس میں ختم کر دی، تو وہ 100 رین میں کوئی برکت نہیں تھی. تو یہ ہے کہ آدمی اس کی قدر کرے اور اس کو صحیح استعمال کرے، اور تھوڑا میں اس کا بہت کام ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی وقت میں برکت، وقت تھوڑا ہے، امتحان قریب ہے، آپ کے پاس وقت نہیں، لیکن اگر برکت اس میں آ گیا آپ کے وقت میں، تو آپ کی نظر وہی جائے گی مطالعہ میں جہاں سوال آئیں گے. جو سوال آئے گا وہی آپ کی کتاب آپ نے کھولی اور آپ نے اس کا اچھا گہرا مطالعہ کیا، کامیاب میں انجام میں آپ کو 100 نمبر مل گئے. اور اگر وقت میں برکت نہیں تو آپ کے پاس وقت تو بہت ہے لیکن آپ نے سب دوسری چیزوں دیکھی، کوئی دوسری چیز، یہ کام، کوئی آپ نے وہ سیل فون میں اپنا وقت ضائع کیا، اس میں ضائع کیا، اس میں ضائع کیا، امتحان آیا آپ فیل ہو گئے. وقت تو بہت تھا لیکن وہ وقت میں برکت نہیں، اور وقت میں جو برکت، تو ہر چیز میں برکت ہونی چاہیے. آدمی جو کامیاب ہوتا ہے دنیا میں، یہ نہیں کہ آپ کو ایک لاکھ رین 100,000 رین تنخواہ ملے تو بہت برکت، نہیں، آپ کو 10,000 ملے لیکن اس میں برکت، آپ کا سب کام ہو جائے گا. برکت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مصائب، تکلیفوں سے، ایکسیڈنٹ سے، بیماریوں سے، کورٹ کیس سے اللہ آپ کو بچائے. ایک آدمی کو 10,000 رین ملتا ہے اور اس کا سب کام اچھی طرح ہوتا ہے، اور نہ تو اس کو کوئی بیماری آئی، اس کو، اس کی بیوی، اس کے بچوں کو، نہ کوئی ایکسیڈنٹ کسی کا ہوا، نہ کوئی اور مصیبت آئی، نہ کوئی گھر جلا، نہ گاڑی کی چوری ہوئی، کچھ گاڑی کی چوری کچھ بھی نہیں. اور ایک آدمی کو 1,00,000 رین ملے لیکن کسی نے غلط مقدمہ، رونگ کورٹ کیس اس کے خلاف کیا، اب لائرز کے فیس 200,000 آئے، اب جو ہے وہ پریشان، لو کورٹ روز آنا جاتا ہے، تو وہ اس کو 1,00,000 رین ملتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں، کچھ نہیں. تو اصل چیز برکت ہے. تو یہ جب وہ نور آتا ہے دل میں تو آدمی سمجھتا ہے میرا کام برکت سے بنے گا، یہ نہیں. اور برکت کثرت کا نام نہیں ہے، برکت کے تھوڑا ہو لیکن اپنا سب کام، تھوڑے پیسے میں کام ہو جاتا ہے، تھوڑا سا وقت میں کام ہو جاتا ہے، جو بھی تھوڑا لیکن برکت. تو یہ برکت کہاں سے ملے گی؟ تو پیسوں تو زیادہ جا، 3 شخص کام کرو، صبح کو کوئی دکان میں کام کرو، دوپہر کو مدرسہ میں پڑھاؤ، امامت بھی کراؤ، اور جا کے رات کو بھی کوئی جگہ کام کرو، بہت پیسے ملیں گے لیکن اس پیسے میں برکت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بیوی کو بھی کام پر بھیجو وہ بھی کمائے، اور آپ کی بیٹی کو بھی، تو کوئی برکت نہیں ہے. اور آج مصیبت یہی ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، سب کو، بیٹی بھی جائے کام پر، بیوی بھی جائے کام پر، کوئی برکت ان پیسوں میں نہیں، تو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. برکت ہو تو یہ برکت کہاں ہے؟ برکت دکانوں میں نہیں ہے، فیکٹریوں میں نہیں ہے، برکت الذی نزل القرآن، وہ ذات جنہوں نے قرآن کو نازل کیا، اللہ رب العزت، اللہ کے ہاتھ میں برکت ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کرو، اللہ سے وابستگی، اللہ سے تعلق، اپنے نسبت اور تعلق قائم کرو، پھر برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی، پیسوں میں برکت ہوگی، ہر چیز میں پھر برکت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جنہوں نے فرقان کو نازل کیا، اور برکت کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ آدمی کو فرقان نصیب ہو، فرقان کہ آدمی صحیح صحیح فیصلہ کر سکے. جو بھی کوئی آدمی بات کرے، زبردست دین کی بات کرتا ہے، لیکن فوراً اللہ آپ کے دل میں ڈالیں گے کہ یہ آخر میں پیسے مانگے گا، یہ تو بات تو بہت بڑی اچھی کرتی ہے، کرتا ہے، لیکن آخر میں یہ کرے گا، وہ کرے گا. کوئی آدمی ویسے بہت دیندار معلوم ہوتا ہے، فرقان جب نازل ہوگا یہاں دال میں کچھ کالا ہے، یہ کچھ گڑبڑ کرے گا، تو آدمی کو فوراً سمجھ میں بات آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تہ تک دل میں بات ڈالتے کہ یہاں یہ بات ہے، وہ بات ہے. تو یہ ہے فرقان. اور آج جس آدمی کو فرقان نصیب ہوا تو اس کو بڑی دولت ملی. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. فرقانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمر الفاروق جنو وہ ایسے آدمی تھے لو کان نبی بعدی لکان عمر, کہ وہ بالکل صحیح سمجھتے یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے, وہ بہت جلدی بھانپ لیتے سمجھ جاتے تھے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ظاہر میں تو بہت ایسا ہے لیکن وہ سمجھ, تو یہ فرقان بڑی چیز ہے, تو یہ وہ برکت ہے. تو اللہ نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام جو ہے وہ مقام عبدیت ہے, رسالت کے بعد مقام عبدیت. جہاں بھی اللہ نے اپنے خاص نعمتوں کا شمار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اللہ نے ان کو بلفظ عبد بیان کیا. سبحان الذی اسرا بعبده الحمد للہ الذی نزل القرآن, کیا ہے سورہ کہف, علی عبده الکتاب. ہر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے آسمانوں میں اٹھایا, اور یہ بھی اللہ تعالی نے وہاں بھی لفظ عبد ذکر کیا. تو من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو سب سے زیادہ عبدیت حاصل, اور انسان کا کمال ہے کہ وہ عبد بنے. تکبر اور فخر یہ انسان کے کمالات کے منافی ہے. جتنا اس میں عبدیت آتی ہے, جتنا اس میں توازو آتا ہے, اتنا اس میں کمال عبدیت آتی ہے, اور کمال انسانیت اس میں آتی ہے. اور ایسے کو رفع اللہ, اللہ ان کو بلند کرتا ہے, اللہ ان کو اونچا کرتا ہے. اور جس کو اللہ اونچا کرے پوری دنیا مل کے بھی اس کو نیچے نہیں کر سکتے, یہ اونچا ہی رہے گا ہمیشہ. تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ قرآن کو نازل کیا علی عبدہ, اور یہ کائی کے لیے کیا کیا مقصد ہے اس قرآن شریف کو, اور اللہ نے اس کو نازل کیا. تلاوت بھی کرو, برکت بھی حاصل کرو, اپنے بیماروں پر آیات شفا بھی پڑھو, لیکن اصل مقصد یہ ہے لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ ہوئے عالمین کے لیے, صرف عرب کے لیے نہیں, للعرب, اور صرف مسلمین کے لیے نہیں, صرف مومنین کے لیے نہیں, للعالمین, سارے جہاں سارا عالم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے, لوط علیہ السلام قوم لوط کی طرف مبعوث ہوئے, شعیب قوم شعیب کی طرف مبعوث ہوئے. ہر نبی اپنے اپنے قوم, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے مبعوث ہوئے. تو یہ کتاب کتنی بڑی فرقان والی کتاب ہے, جو پوری دنیا کے لیے قیامت تک سب انسانوں کے لیے, اور یہ کتاب کتنی بڑی فرقان ہوگی اور اس میں کتنی برکت ہوگی. قرآن جو آدمی پڑھتا رہے گا اس کو برکت حاصل ہوگی, اگرچہ وہ کم کمائے گا لیکن برکت بہت ہوگی, اگرچہ وہ وقت بھی کوئی کام میں اس کو کم ملے گا برکت اس کو حاصل ہوگی. الذي, اور وہ اللہ جنہوں نے یہ قرآن نازل کیا, اللہ کے پانچ صفات بیان ہوئے. ایک الذي له ملک السماوات والارض, اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں آسمان اور زمین ہے, سب آسمان جو ہے سات آسمان اور جتنی زمین ہے سب کے سب اللہ کی ملکیت اور اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ صرف اس کے بادشاہ نہیں ہے, اللہ اس کے سب وزیر اعظم اور صدر مملکت, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نہیں ہے, اللہ یہ اللہ تعالی کے اللہ کی ملکیت میں ہے, اللہ اونز اللہ کے ملکیت میں ہے. ولم یتخذ ولدا, اللہ وہ پاک ذات ہے, وہ یکتا, اس کی قدرت بھی یکتا, اللہ ایک ہے, اللہ کی قدرت بھی, اللہ کے کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں, نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کا کوئی نہیں, کوئی باپ ہونے, اگر بچہ ہو اس کا مطلب یہ کہ مماثلت ہے باپ سے. ہاتھی کا بچہ کبھی کوئی بکری پیدا ہوا, ہاتھی کا بچہ ہاتھی ہی ہوگا, تو خدا کا بچہ وہ خدا ہوتا, اور خدا جو ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو پھر وہ کھانا نہیں کھاتے. وکانا یاکلان الطعام, اور جو آدمی کھانا کھاتا ہے اس کے بعد اس کو کہاں جانا پڑتا ہے, بیت الخلا تو جو خدا بیت الخلا بھی چاہتا ہے وہ کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر خدا ہوتے تو کیسے بنی اسرائیل نے ان کو پکڑ لیا اور سولی دینے کا فیصلہ کیا؟ اور بظام عیسائیوں کے انہوں نے سولی دی جو غلط عقیدہ ہے ان کا، تو کیسے وہ خدا ہے جو پکڑ لینے سے، اریسٹ ہونے سے بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکے اور سوری پر لٹکانے سے بھی نہ بچا سکے؟ نہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. اور صحیح چیز جو ہے عقیدہ مسلمانوں کا کہ اللہ نے اٹھا لیا، تو خدا ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، اور نہ اللہ تعالی کا کوئی شریک ساجی پاتنر ہے پوری کائنات میں، کوئی بھی چیز نہیں. اور جو لوگ شریک مانتے ہیں، یہ بھی عجیب بات، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑے عقلا، عقل مند و عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن کوئی پتھر کو خدا بنا لیا، کوئی شجر کو، درخت کو خدا بنا لیا، اور اللہ کو خدا ماننے کو تیار نہیں، اور پتھر کو خدا ماننے کو تیار. عقل جب اوندھی ہو جاتی ہے تو یہ انسان کا حشر ہوتا ہے. اور جو اپنے خود اپنے ہاتھوں سے خدا بناتا ہے، آئیڈلز جو بناتا ہے، بت اپنے ہاتھوں سے بناتے، تو اپنا خدا اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، تو وہ خدا تمہارا کیا کام جو خود وجود میں نہیں آ سکے؟ اور تمہیں کیسے وجود میں لے آئے گا جب وہ خود وجود میں آنے کو آپ کا محتاج ہے کہ آپ ان کو بنائیں؟ تو وہ گولڈن آئیڈل بناؤ، سلو کا بناؤ، اور وڈن آئیڈل بناؤ، جو بھی آئیڈل بناؤ انسان نے بنائے، وہ انسان کا کام کیسے کر سکے؟ اور وہ ایسا بت ہے، ایسا خدا کہ اس کو کھڑا کرو تو کھڑا رہتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، اس کو لٹاؤ تو وہ ادھر نہیں گھوم سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اس کے سامنے کھانا کھاؤ وہ خود کھا بھی نہیں سکتا. اور یہ بھی کتنی بے وقوفی کہ اچھی اچھی مٹھائی ہے، طالب علم سمجھے گا کہ اگر مجھے موقع ملتا وہ سب کھانا جو بدھ کو رکھے میں کھا جاؤں، تو بہترین کھانا جو اس کے سامنے بیکار ہوں، کیا کھائے گا؟ کچھ نہیں کھا سکتا ہے. اور مکھی آتی ہے، چوہا آتا ہے کھانے کو، ہٹا بھی نہیں سکتا، وہ کیا خدا بن سکتا ہے؟ وہ کبھی کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، جو بھی ہے دنیا میں، جو بھی چیز شیء کہلانے کے قابل ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا. فقدره تقدیرا، پھر اس کو کیسے بالکل مناسب اور صحیح انداز سے اللہ نے بنایا. دیکھو سورج کو اللہ نے بنایا اور کتنے برس سے وہ اپنے راستے میں چل رہا ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ہمارے راستوں میں کتنے ایکسیڈنٹ روز آنا ہوتے ہیں، روزانہ کتنے چاند چل رہا ہے، کتنے اور سٹارز نجوم جو ہے وہ کتنے کتنے اور کتنی تیزی سے چل رہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں. اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان ایک 50 سال تک زندہ رہتا ہے، 7 سال تک ایک قطرہ خون کا انسان کے بدن میں روز آنا 100,000 کلومیٹرز چلتا ہے ایک قطرہ خون. اگر کہیں بھی پنچر اس کا ہو جائے آدمی مر جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کہیں بھی اس کا کوئی پیٹرول ختم ہو جائے گا اور وہ سٹک ہو جائے تو برین ہیمریج ہو جائے گا، سٹروک ہو جائے گا، مر جائے گا. تو کتنا روز آنا. عربی میں ایک کہاوت ہے کہ اگر تم سنو کہ کوئی آدمی ابھی زندہ ہے تو تعجب کرنا چاہے، ابھی زندہ ہے، موت کے پورے اسباب چاروں طرف سے انسان پر مسلط ہے، اور اگر تم سنو کہ کوئی آدمی مر گیا تو یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. یعنی یہ ایک قطرہ خون نہیں ہے بدن میں، کتنا پھر جو ہے ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، کتنی کتنی چیزیں، لنگز ہے، ہارٹ ہے، پینکریس ہے، لیور ہے، کتنی چیزیں ہیں بدن میں. ہر چیز صحیح کام کرتی ہے تو آدمی زندہ، اگر کوئی بھی چیز ذرا بھی غلط ہو جائے تو آدمی مر سکتا ہے. تو یہ ہے کیسے، تو یہ اللہ، تو اللہ نے ہر چیز کو بالکل صحیح بنایا. اور یہ پوری چیزیں وہ بگ بینگ سے کوئی چیز نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم کیا، اور اللہ کی قدرت اتنی زبردست، انسان بھی بالکل صحیح بن گیا. اور کیسے انسان کو بنایا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. كيسے اللہ نے انسان کو بنایا, زمین و آسمان کو, لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, کیسے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا, اور کتنے کتنے اللہ تعالی کی قدرت کے آیات ہے قرآن پاک میں, آدمی کو اس میں غور کرنا چاہے. بلکہ ایسے پاک ذات جن کے ایسے صفات ہیں, بے وقوف انسان عامتن نے اللہ کو چھوڑ دیا, واتخذوا من دونه آلہا, اللہ اور لیا اللہ کے علاوہ اور معبود, کسی نے کوئی پتھر کو معبود بنایا, کسی نے کوئی درخت کو معبود, کسی نے سورج کو معبود, کسی نے جو خود اپنے ہاتھ سے بنایا آئیڈل بت اس کو معبود بنایا, اور ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, کسی نے خود اپنے خواہشات کو معبود بنایا کہ مجھے تو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے, اللہ کا حکم کو نہیں دیکھتا اپنی خواہشات. تو یہ ہے اللہ نے بتا رہے کہ کتنے بے وقوف انسان کہ واتخذوا من دونه آلہا, اور وہ ان کے اللہ کے علاوہ جتنے آلہا بت ہیں, لا یخلقون شیئا, وہ کوئی چیز کیا پیدا کرتے, وہ خود بھی کچھ نہیں, ان کو انسان نے بنایا, انسان نے پیدا بھی نہیں کیا, انسان نے بنایا, اور پھر بھی وہ خود نہیں, وہ خود نہ کھڑے ہو سکتے نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ پیشاب کر سکتے ہیں, نہ پات سکتے ہیں, کچھ وہ بت کیا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے بت لا یخلقون شیء وہم یخلقون, اور ان کو بنایا گیا, وہ بت تو بنائے گئے, وہ کچھ کو نہیں کر سکتے. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا, اور وہ مالک نہیں اپنی ذات اپنی جان کے لیے, نہ کوئی نقصان کا, نہ کوئی ضرر کا, نہ کوئی نفع کا, نہ تو کوئی نقصان اپنے سے بچا سکتے ہیں. اگر کوئی آئے اور وہ بت کو لے کے پھینکے, وہ بت کیا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں, اور خود اپنے کو نقصان سے نہیں بچا سکتا ہے. کھانا ان کے سامنے بہترین کھانا رکھتے ہیں, لوگ شوق سے وہ بنا, کتنی عقیدت سے وہ کھانا بناتے ہیں, یہ بھی جیسے کہ یہ جو بدعات کرتے ہیں اور بزرگوں کے نام پر نظر, اور ان کے قبروں پہ جا کے مٹھائی رکھتے ہیں اور کھانا رکھتے ہیں, کتنا شوق اور محبت سے کرتے ہیں, وہ بیچارہ کچھ نہیں کھا سکتے, کوئی آن کے اس کو لے لے چور لے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بت کیا کر سکتا ہے, اور نہ کوئی نفع کے مالک ہے اپنا, کوئی بھی اپنا نفع نہیں. ولا یملکون موتا ولا حیا, اور نہ تو وہ مالک ہے موت کے اور نہ زندگی کے, نہ تو وہ نہ خود وہ مر سکتے ہیں اور نہ وہ خود حیات اپنے قدرت میں. آدمی کتنے لوگ ہیں پریشان ہوتے ہیں دنیا کے مسائل اور دنیا کے مصائب سے, اور کہتے کہ ہم مر جائیں تو اچھا ہے, لیکن موت ان کے قبضے قدرت میں نہیں. گینیز بک آف ریکارڈ میں لکھا ہے کہ ایک کپل نے 28 ٹائمز وہ خودکشی سوئسائڈ کی کوشش کی, پھر بھی وہ نہیں مرے. وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک آدمی وہ بہت تنگ ہوا, پریشان ہوا کہ اب میں مر جاؤں تو اچھا ہے. تو وہاں دلہی میں ایک پل برج تھا بہت اونچا, اور ہر ملک میں ہر جگہ جن لوگوں کو سوئسائڈ کرنا ہوتا ہے وہ کوئی خاص جگہ ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں. تو یہ پل سے لوگ گرتے ہیں. تو یہ پریشان ہوئے کہ ہر جگہ بہت یہ ٹریفک جیم, اور لوگوں کیو لمبی لائن, ٹکٹ لینی ہو لمبی لائن, جو بس میں جانا ہوتا ہے لمبی لائن, ٹرین میں جانا ہوتا ہے لمبی لائن, رستوں پہ جائے ٹریفک جیم, ہر جگہ پریشانی پریشانی. تو وہ سوچا میں جا کے مر جاؤں تو زیادہ اچھا. وہاں گیا وہ برج کے پاس تو دیکھا کہ وہاں بھی لمبی لائن. تو اس نے اپنے ارادہ کو بدل دیا کہ یہاں بھی بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے. تو موت بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور نہ زندگی ہمارے موت. کتنے میاں بیوی نے شادی کی, کتنی کوشش کرتے ہیں, کتنے ڈاکٹروں کے پاس ہوتے اولاد نہیں لکھی, اولاد نہیں ہوتے. جن کی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. جن کے لڑکے ہی لڑکے, لڑکے ہی پیدا. ہمارے قبضے میں نہیں کہ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو, کچھ بھی, یہ سب اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. تو ولا یملکون موتا ولا حیا ولا نشورا, اور نہ پھر زندہ ہونے کو ان کے کوئی قبضے قدرت میں نہیں. اللہ جب حکم دیں گے تو لوگ پھر زندہ ہوں گے قبروں سے, میدان حشر میں سب لوگ پھر جمع ہوں گے, ورنہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے.
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض
دیکھو کیسا رب پہلے اللہ نے برکت کو بیان کیا پھر اللہ کی ذات بابرکت اللہ نے اپنے پانچ صفات بیان کیا پھر اللہ تعالی کے جو لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے بوٹوں کی وغیرہ ان کو ان کی بے کسی ان کی بے کوئی طاقت نہیں کچھ نہیں کر سکتے اللہ نے اس کو بیان کیا اب جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دین اسلام کو نہیں قبول کرتے کفار مکہ وغیرہ تو ان کا دوسرا اعتراض ایک تو اللہ کی ذات پر اعتراض قرآن شریف پر اعتراض اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق اعتراض کرتے ہیں اور یہ بھی ایک اصولی بات ہے جو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے جب آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو عذر پر عذر کرتا ہے جیسے کہ بچے کو ماں رات کو سلاتی ہے اس کو نہیں سونا تو وہ کیا کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی اس کو کوئی بھوک نہیں لگ رہی لیکن اس کو سونا نہیں ہوتا تو ایسے ہی طلبہ کے ساتھ بھی ان کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو عذر کوئی اور بناتے ہیں تو جو سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا عذر نہیں ہے تو خامخواہ یہ بات کہہ رہا ہے لیکن اس کے بعد کوئی اور ہے تو ایسے یہ لوگوں کو اصل میں ایمان ہی نہیں لے آنا تھا تو اعتراض اللہ کی ذات پر اعتراض قرآن شریف پر اعتراض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض تو حضرت نبی کریم صلی اللہ قرآن شریف کے متعلق اور اللہ کے نبی کے متعلق کہتے وقال الذین کفروا یہ کافر لوگ کیا کہتے ان هذا الا افک افتراہ یہ کچھ بھی نہیں یہ قرآن یہ تو خود باتیں بنائی انہوں نے خود بنا لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بنائے تو قرآن شریف نے کتنی جگہ چیلنج کیا فأتوا بسورة مثل فأتوا بآية مثل فأتوا بعشر آية اگر تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے اگر انہوں نے ایسے باتیں بنائی تو تم بنا کے لے آؤ لیکن وہ نہیں وہ عرب جو ہے وہ اتنے عربی زبان میں ماہر تھے کہ بڑے بڑے اشعار لکھتے تھے اور کعبہ شریف کے دروازے پہ لکھتے تھے اور وہ وہاں لٹکتا رہتا تھا جب تک کہ کوئی آدمی نے اس سے اونچا اچھا شعر لکھا تو پھر وہ اتارتے اور یہ لٹکایا لیکن جب سورت انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی اس کے بعد سے یہ کمپٹیشن ہی ختم ہو گیا کہ اس کے برابر کوئی قیامت تک نہیں بنا سکتے اور یہ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت تو یہ ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا دوسرے طرف کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھا نہیں تو کیسے ہم ان سے سیکھیں کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی امی کا معنی کہ کوئی انسان نے نہیں سکھایا اللہ نے برائے راست جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک قلب سلیم پر اللہ تعالی نے آیات قرآن نازل کی تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے کہ انہوں نے خود بنایا پھر کبھی کہتے ہیں وعانہ علیہ قوم آخرون اور اعانت مدد کی اس پر دوسرے قوم نے کون یہ دوسرے قوم ان کے جو کوئی غلام تھا عرب لوگ مکہ شریف کے عرب لوگوں کے کوئی غلام تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں سکھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تو یہ جو ہمارا غلام ہے یہ نوشتہ پورا سبق لکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کراتے ہیں اور جب یاد کراتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سبق سناتے تھے اور یہ, 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 یہ بات وہ بات ایک جگہ قرآن شریف نے اللہ تعالی نے آیت نازل کی وہ جو غلام ان کا تھا اس کا دوسرا کوئی اس کی دوسری کوئی زبان تھی اور قرآن فصیح عربی میں تو یہ کیسے یہ تمہارا اعتراض صحیح ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو تمہارا غلام ہے، اور یہ تمہاری دشمن کو کیوں سکھاتے، تم کو کیوں نہیں سکھاتے؟ تم ان سے سیکھو، تم ان سے نوشتہ اور سبق لو، اور تم پھر لوگوں کو ایسی باتیں سناؤ، وہ تو تم کرتے نہیں اور کہتے ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں۔ فقد جاؤ ظلم و زورا، بے شک یہ لے آئے ان باتوں کو کہہ کے بڑا ظلم، بے انصافی کی باتیں اور بڑی جھوٹ، زور جو ہے جھوٹ ہے، بڑی جھوٹ کی باتیں یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے انسان جیسے کہ کوئی آدمی مقدمہ ہوتا ہے اور وہ اس کے پاس معقول کوئی دلیل نہیں، تو کبھی یہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ لوگ بھی کبھی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہے، جب وہ بات نہیں چلی لوگ نے دیکھا نہیں یہ ساحر نہیں، تو پھر کہا ہے کاذب ہے، جھوٹا ہے، وہ بات نہیں چلی تو کہا ہے کاہن ہے، جادو کرتا ہے، فارچن ٹیلر ہے، کبھی کہتے یہ کبھی وہ کہتے، تو یہ ہے وہ لوگ جن کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو ہمیشہ ان کی بات بدلتی رہتی ہے۔ اور یہی انٹروگیشن میں ہوتا ہے، جو کوئی یہ انٹیلیجنس والے انٹروگیٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری ایک ہی بات ہے کہ تمہاری ہزار بات ہے، ہر وقت تم بدلتے ہو تو جانتے یہ جھوٹا ہے، جس کی ایک بات رہتی ہے وہ سچا ہوتا ہے، تو یہ لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی بات کرتے ہیں۔ وقالوا، اور کبھی یہ کہتے اساطیر الاولین، یہ تو پرانی عورتوں کی باتیں ہیں، جیسے کہ پرانی عورتیں سب عجیب باتیں پرانے زمانے کی کرتی ہیں، یہ ایسے اساطیر الاولین پرانی عورتوں کی باتیں ہیں۔ اولین اکتتبہا، انہوں نے لکھا، فہیتم لعالی ہے، ان پر املا ڈکٹیشن کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، سبق سکھاتے ہیں، اس طریقے سے کہو، بکرتوں و اصیلا، سبق ان کو سکھاتے ہیں صبح کو اور شام کو، یعنی جیسے کہ بچے بھی پڑھتے قرآن سبق یاد کرتے صبح شام پڑھتے، تو کہتے یہ تو وہ اساطیر الاولین ہے، اور اس کو لکھا ایک نوشتہ میں، ایک سبق میں، جیسے تختی میں لکھا یا استاد سبق لکھتا ہے بہت طلبہ کو یاد کراتے، تو یہ ایسے انہوں نے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سکھایا۔ قل ان اللہ تعالیٰ، اس کا جواب، یہ ان کا اعتراضات تھا۔ وقال الذین کفروا، پہلا اعتراض، ان هذا الا افک افتراہ، ایک یہ کہ خود بنایا، دوسرا پھر وعانہ علیہ قوم آخر، دوسرے لوگ نے ان کی مدد کی، اور تیسرا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علی بکرتوں و اصیلا، یہ ان کے اعتراضات۔ ان اعتراضات کا جوابات اللہ نے فرمایا، قل انزلہ الذی یعلم سر فی السماوات والارض، ان سے کہہ دو کہ نازل کی ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذات جو جانتا ہے تمام بھید سیکرٹس آسمانوں کی اور زمین کے، یہ اور صاف ظاہر ہے ایک دو تین آیتوں سے، ایک ایک آیت سے ایسی باتیں جو کوئی انسان کبھی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی جن کبھی ایسے بات، کوئی فرشتہ ایسے بات نہیں بتا سکتے، قرآن کی باتیں ایسے وہی کر سکتا ہے، یعلم السماوات والارض، جیسے کہ اللہ نے انسان کی پیدائش کے متعلق کہ اللہ نے کیسے انسان کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقاً من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، جو آج کے ڈاکٹر مجبور ہوئے اس پر، یہ کہنے پر کہ یہ ھذا کلام ربنا، یہ ہمارا رب کا کلام ہے، یہ کوئی انسان نہیں، جب 1400 سال پہلے نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی گائناکالوجی تھی، اور قرآن نے اتنا صحیح بتایا کہ کیسے ماں کے پیٹ میں تدریجاً بچہ کیسے بنتا ہے، تو یہ لوگ نے بھی مانا کہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے سوائے انسان کا بنانے والا۔ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے چاند اور سورج، ستاروں کے متعلق، زمین کے اندر کی چیزوں، آسمان اور آسمان کے اوپر کی چیزیں، انسان اور انسان کے اندر کی چیزیں، اللہ نے سب بیان کر دیا، تو یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے کہ اللہ ہی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ نے یہ قرآن نازل کیا۔ انہ کان غفور الرحیم، پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں، جب اللہ تعالی کے شواہد قرآن کے شواہد اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کے دلائل اتنے صاف اور اتنے زیادہ ہے تو ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ جب نہیں مانتے، یہ پتھر کو خدا مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑتے ہیں، فعن نہ تو سرمون، کہاں منہ پھیر کے تم جاتے ہو؟ کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی یہ بت کی پوجا کرتا ہے تو عذاب آ جانا چاہیے ابھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہ کان غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت مہلت دیتا ہے معاف کرنے کو. اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ کل تک اگر تم نے معافی نہیں مانگی تو پھر تو کوئی معافی نہیں، ابھی اور بھی مہلت، ابھی اور بھی مہلت. اللہ تعالیٰ غافر بھی ہے، کہ اللہ اگر تم ظالم ہو، گناہ کرتے ہو، تو اللہ غافر ہے، معاف کرنے والا. اگر تم بہت زیادہ گناہ کرتے ہو تو تم ظلام ہو، اگر تم ظلام ہو تو یاد رکھو کہ اللہ غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا. اور اس میں تبذیر اور مبالغہ کا صیغہ، اگر تم بہت زیادہ گناہ کرتے ہو تو تم ظلوم ہو، ظالم، ظلام، ظلوم، تو یاد رکھو کہ اللہ غفور بھی ہے، اللہ غافر بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا. اور صرف معاف نہیں کر دیتا اللہ، جیسے کہ اگر کوئی آدمی نے کوئی غلط کام کیا حکومت کے خلاف اور انہوں نے موت کی پھانسی کی سزا سنائی کہ یہ اس کو موت دی جائے گی اور پھانسی دی جائے گی، اور یہ وزیر اعظم صدر مملکت سے سفارش کرتا ہے کہ مجھے میری جان چھوڑ دو، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دینا، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ معاف کر دیا، لیکن یہ نہیں کہ اچھا ہم نے معاف کر دیا اب 10 فلنگ سٹیشنز بھی آپ کو دیتے ہیں اور 10 فارمز بھی دیتے ہیں اور 10 بلاک آف فلیٹس بھی آپ کو دیتے ہیں، وہ کوئی نہیں کرتا. لیکن اللہ وہ ذات ہے جب معاف کرتا ہے تو تمام گناہوں کو اللہ نیکی میں تبدیل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی مہربانی اس پر کرتا ہے، طرح طرح کی مہربانی. آدمی جو 99 سال کا کافر ہے، جہنم اس کے لیے مقدر ہے، لیکن ایک مرتبہ توبہ کی لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا تو اب ایک جملے میں، ایک سانس میں جہنم کا راستہ چھوڑ کے اب جنت کی طرف جائے. یہ مبغوث تھا، اللہ کو اس پر بہت غضب تھا، اب فوراً یہ محبوب ہو گیا، اللہ کا پیارا ہو، جہنمی تھا جنتی ہو گیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے صرف غفور نہیں ہے، اللہ رحیم بھی ہے. تو جب اللہ ایسی ذات کو، دیر مت کرو توبہ کرنے میں، اپنے غلط طریقوں اور غلط عادتوں کو چھوڑنے میں غلط دیر مت کرو، فوراً توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف جاؤ، ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ تعالیٰ، وإلی ربک فارغب، اللہ کی طرف رغبت کرو، شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، ایک ذمہ داری اور ڈیوٹی اور مصیبت سمجھ کے نہیں، بلکہ محبت اور پیار اور رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سبحان اللہ.